وعلى كل من تبعهم بإحسان الى يوم الدين. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ بھئی یہ جگہ مختصر ہے اور میرے لیے باہر جانا باہر بیٹھنا ممکن نہیں ہے، لہذا جو حضرات پابندی سے آتے ہیں ان میں سے جو منتخب لوگ ہیں ان کی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ حضرات یہاں آ جائیں، باقی مسجد میں جائیں. اب وہ معلوم ہوا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک دو دو پھر اس کی طرف سے ہمیں مشکل ہوتی ہے روکنا بھی، تو یہ مناسب نہیں ہے، ورنہ پھر مجھے یہ سلسلہ موقف کرنا پڑے گا. تو اس لیے جو اس پر اصرار نہ کریں کہ اندر ہی بیٹھیں گے، باہر مسجد میں جگہ ہے بیٹھ جائیں وہاں پر جو لوگ. اور میرے پاس یہ سب مزید درخواستوں کی میرے سے مجھے شرمندگی ہوتی ہے، میں اس سے معذرت خواہ ہوں. آئندہ اس وقت بھی مختلف لوگوں کی طرف سے فرمائشیں ہیں کہ باہر فلاں کھڑے ہیں فلاں کھڑے ہیں، تو میں اس سلسلے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں. آپ اس کا بس جو ان کا نام لکھے ہوئے ہیں وہ حضرات آئیں، اور باقی جو ہیں وہ باہر مسجد میں سن لیں. یہ کتاب ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کی، شریعت اور طریقت. شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے اس کا بیان ہے اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اصلاح کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، ان کے مواعظ، ان کے ملفوظات، وہ اس دور میں سب سے زیادہ مفید اور اصلاح کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم سب وہیں سے روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی دشواری ہو گئی ہے کہ حضرت والا کی جو کتابیں ہیں یا مواعظ اور ملفوظات ہیں وہ اس کے زمانے میں لوگ ماشاءاللہ اچھی طرح سمجھ جاتے تھے. اب جب سے یہ ایسی تعلیم کا آغاز ہوا ہے جو انگریزی میں پڑھائی جاتی ہے، تو رفتہ رفتہ لوگ اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آسان سے آسان بات بھی کہی جائے تو وہ سمجھنے کے متحمل نہیں ہوتے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں ان کا جو ورثہ ہے اس کو صحیح سمجھنے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے. لوگ اردو کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ آج کے دور میں اردو نہ جاننا یہی ایک بڑی صفت ہو گئی ہے کہ میں اردو نہیں جانتا. مطلب یہ کہ فخر کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ میں اردو نہیں جانتا، اس لیے کہ میں نے انگلش میڈیم میں پڑھا ہے، لہذا یہ میرے لیے ایک مائے افتخار ہے کہ میں اردو نہیں جانتا. کسی بھی دنیا کی زندہ قوم میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اپنی مادری زبان کو اتنا اس نے ذلیل کیا ہو جتنا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ورثے سے محروم ہو رہے ہیں. اب یہ کتاب بھی جو میں میرے سامنے ہے، یا یہ کہ حضرت والا کے دوسرے ملفوظات اور مواعظ، ان کا جو اسلوب ہے، ان کی جو زبان ہے، آج کے آدمی اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت والا ہی کے مضامین کو، چاہے وہ اس کتاب سے ہوں یا کسی اور سے ہوں، وہ ذرا تھوڑا آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں. یہ کتاب ہے شریعت و طریقت، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک شریعت اور ایک طریقت جس کو تصوف بھی کہتے ہیں. تو حضرت نے ان کی حقائق بیان کیے ہیں اس کتاب کے اندر. تو بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے اگر پڑھوں तो पढ़ने से उसका समझ में आने में भी हो सकता है दुश्वारी हो और शायद दिलचस्पी में भी कमी हो, तो मैं उसका खुलासा आपकी खिदमत में अपनी जबान में पेश करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। यह असल में जो हजरत ने पहले शरीयत की तफसील बयान की है, फिर तरीकत यानी तसव्वुफ की तफसील बयान फरमाई। असल मकसूद तो शरीयत ही है और तरीकत यानी तसव्वुफ उसको हासिल करने का एक रास्ता है। शरीयत क्या है, उसको कुरान करीम ने सूरह जासिया में मुख्तलिफ यानी इन अल्फाज में बयान फरमाया है कि सुम्म जालना का अला शरीयत मिन अमर फत्तबिहा वला तत्तबि अहवा अल्लजीन ला यालमून हाजा बसाइर लिन्नास व हुदा व रहमतन लिकौमिन युकिनून। तर्जमा इसका यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमा रहे हैं कि फिर हमने आपको दीन के एक खास तरीके पर कर दिया, दीन के एक खास तरीके यानी शरीयत पर कर दिया, तो आप उसी की पैरवी कीजिए यानी उसके पीछे चलिए, उसके मुताबिक अमल कीजिए। वला तत्तबे अहवा अल्लज़ीन ला यालमून और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलिए जिनके पास इल्म नहीं है। और ये शरीयत जो है वो आम लोगों के लिए बसीरतों का सबब है और हिदायत है और रहमत है उन लोगों के लिए जो यकीन रखें। ये तर्जमा है इस आयत करीमा का। हजरत ने आगे उसकी तफसील थोड़ी सी बयान की है तो मैं अपने अल्फाज में उसको बयान करने की कोशिश करता हूं। शरीयत के लफ्जी माना होते हैं रास्ता, कोई भी रास्ता उसको लुगत में शरीयत कहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दीन अता फरमाया उस दीन में जिस तरीके पर चलने की हिदायत दी है उसका नाम शरीयत। दूसरे अल्फाज में ये बात कि कौन सी चीज हलाल है, कौन सी हराम है, कौन सी जायज है, कौन सी नाजायज है, ये शरीयत है। और ये शरीयत मज़कूर है कुरान करीम में भी और नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में भी अहादीस में। तो जो अहकाम कुरान ने दे दिए या हदीस ने दे दिए वो शरीयत है। अब कुरान करीम ये फरमाता है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं और आपके वास्ते से पूरी इंसानियत को यह हुक्म दिया जा रहा है कि जो शरीयत हमने आपको जिस शरीयत पर रखा है तो उसके पीछे चलिए और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलिए जिनके पास इल्म नहीं है। इसको समझने के लिए कुरान करीम की दो इस्तलाहें हैं जो बकसरत कुरान करीम में इस्तेमाल हुई है, एक हुदा एक हवा। हुदा के माना है हिदायत, जो सही रास्ता है जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी निशानदेही फरमाई है वो हुदा है। और जो चीज उसके मुखालिफ हो उसको हवा, हवा के माना है ख्वाहिशात नफ्स, इंसान की दिल की तबी ख्वाहिशात जो उस हिदायत के खिलाफ हों वो हवा है। और लफ्ज ये इस्तेमाल फरमाया कि जिन लोगों के पास इल्म नहीं है उनकी ख्वाहिशात की के पीछे न चलिए जिनको इल्म नहीं है। अब कोई कहे कि भाई इल्म तो अब आज मगरिब के अंदर जाके देखो कहां से कहां पहुंच गया इल्म, सितारों पे कमंदे डाल रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, मरीख पर जा रहे हैं और ایسے ایسے ہتھیار ایجاد کر رہے ہیں، ایسے ایسے آلات ایجاد کر رہے ہیں، علم تو ان کے پاس بہت ہے. تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نہیں جانتے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. اس کی حقیقت ذرا سمجھیے اس طرح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے علم کی ضرورت تھی. مثلا یہ کہ اس کو یہ علم چاہیے تھا کہ کھانا کیسے پکایا جائے، کھانا کیسے کھایا جائے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کے لائق ہیں، اور ان کو کس طرح پکایا جائے گا، اور اس کو کیسے پیدا کیا جائے گا، کیسے اگایا جائے گا زمین کے اندر. کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کو اس علم کی ضرورت تھی کہ کپڑا کیسے سیا جائے گا، کیسے بنایا جائے گا، کیسے سیا جائے گا. سواری کی ضرورت تھی تو سواری کس طرح کی جائے گی، یہ ساری باتیں اس کو جاننے کی ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے انسان کو ایک تو یہ پانچ حواس دیے، آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، ناک دی سونگنے کے لیے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی. یہ دو چیزیں مل کر، یعنی حواس خمسہ جن کو پانچ فائیو سینسز کہا جاتا ہے، وہ اور ساتھ عقل، دونوں کو ملا کر انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کا محتاج ہے اس کا علم اللہ نے عطا فرما دیا اس کو. لیکن یہ علم جو ہے یہ تو بتاتا ہے کہ کپڑا کیسے سیو، یہ بتاتا ہے کہ کھانا کیسے پکاؤ، یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے تو کیسے اس کا دفاع کرو. لیکن کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے، یہ نہ ہماری یہ آنکھیں اور کان اور ناک اور منہ بتا سکتا ہے، زبان بتا سکتی ہے، اور نہ عقل بتا سکتی ہے. اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کی ایک پرواز ایک حد تک محدود ہے، اس حد پہ جا کر عقل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور اگر کوئی اس کو اپنا رہنما بنائے تو اس کو وہ غلط راستوں پر ڈال دیتی ہے. اگر صرف ان پانچ چیزیں، پانچ فائیو سینسز اور ساتھ میں عقل، صرف آدمی اس پر بھروسہ کرے تو اس کا نتیجہ اس کے لیے بسا اوقات گمراہی کی شکل میں نکلتا ہے. اب یہ میرے پاس مائکروفون ہے، یہ مائکروفون جو ہے اس کو آپ نے ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ بھائی یہ کچھ سخت قسم کا مادہ ہے. بول کے دیکھا تو معلوم ہوا یہ جو ہے دور تک آواز پہنچا دیتا ہے، اور اس کو آنکھوں سے دیکھا تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ میں عقل نے یہ کہا کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گیا ہوگا، عقل نے کہا کہ ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والا وہ بہت ہی بہترین صنعت اور بڑا بہترین کاریگر ہوگا جس نے بنایا، اگرچہ وہ میرے سامنے نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، میں اس کی آواز نہیں سن رہا، لیکن میری عقل نے بتایا کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، یہ عقل بتا دے گی. اب سوال پیدا ہوا کہ اس کا کون سا استعمال اچھا ہے کون سا برا ہے. اس مائکروفون کا کون سا استعمال اچھا ہے اور کون سا برا ہے. یہاں آج آگے عقل انسان کی حیران ہو جاتی ہے. کیوں؟ کوئی کہے گا کہ بھائی اس کے اندر اگر گانے گاؤ, موسیقی چلاؤ اور اس سے لوگوں کو خوش کرو, ان کو شاد کام کرو. کچھ لوگ یہ کہیں گے, کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی اس میں تو واعظ کہو, نصیحت کرو, اچھے لوگوں کو اچھے سبق دو, تعلیم دو, تربیت کرو. اور کوئی کہہ رہے دونوں کام ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو, تربیت بھی دو اور تعلیم بھی دو اور ساتھ ساتھ اس سے گانے بجانے کا بھی کام لو, اس میں باجا بجاؤ, اس میں میوزک چلاؤ تاکہ لوگ خوش ہوں. اب کچھ کہیں گے کہ جی نہیں میوزک تو اچھی چیز نہیں ہے. کوئی کہے گا نہیں جی میوزک تو موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے, سمجھے آپ, موسیقی روح کی غذا ہے, وہ تو انسان کے روح کو توانائی بخشتی ہے. اب یہاں آ کر عقل جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہے, سمجھے نا, اور بھٹک اس طرح رہی ہے کہ جس چیز کو انسان عقل سمجھ رہا ہے وہ درحقیقت اس کی خواہش ہے. جس چیز کو انسان عقل سمجھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی خواہش ہے. تو اب جو شخص علم کو اپنی جگہ پر استعمال کرنے کے بجائے خیر و شر کے فیصلے کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ درحقیقت علم رکھتا ہی نہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کہ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو علم نہیں رکھتے. علم نہیں رکھتے کیا مانا؟ کہ ان کو پتا نہیں کہ عقل کی حد کیا ہے. وہ شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں کیا حرج ہے, یہ تو اچھی چیز ہے, اس میں کیا, اس کو کیوں منع کیا جا رہا ہے. تو لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون, ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ علم نہیں ہے ان کے پاس. حالانکہ علم تو ہے, اتنے شاندار مائکروفون ایجاد کیا, اس کے طریقے میوزک کے اتنے سارے طریقے وضع کر لیے, اس کے ناچ گانے کے طریقے وضع کر لیے, یہ علم تو ہے. لیکن وہ علم جو ہے در حقیقت ان کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے, عقل کو ایسی جگہ استعمال کر رہا ہے جہاں اس کی جگہ نہیں ہے. جب انسان اپنی عقل کو اس کے دائرے سے آگے بڑھا کر استعمال کرتا ہے تو پھر کہاں پہنچتا ہے؟ دیکھو ایک فرقہ گزرا ہے, باطنی فرقہ, باطنی کہلاتے ہیں, اور کسی حد تک اپنے لیے اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے. ان کا ایک لیڈر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں لوگوں میں یہ بے عقلی کیسے پیدا ہو گئی کہ ایک آدمی ہے, اس کی ایک بہن ہے اور وہ بڑی خوبصورت بھی ہے اور ہنر مند بھی ہے, سلیقہ شعار بھی ہے, وہ تو اٹھا کر دوسرے کو دے دیتے ہیں, اس کو تو اٹھا کر دوسرے کو دے دیا, دوسرے سے شادی کر دی اور ایک ایسی لڑکی لے آئے کہ جو نہ اس کی طرح خوبصورت تھی, نہ اس کی طرح سلیقہ شعار تھی, نہ ہنر مند تھی, اس کو لا کر اپنی بیوی بنا لیا, اپنے گھر میں رکھ لیا. اگر عقل ہوتی تو اپنی دولت اپنے ہی گھر میں رکھتے, علیہ باللہ علیہ. تو وہ عقل کی بنیاد پر کہہ رہا ہے یہ بات. اسی عقل کی بنیاد پر یہاں مغرب نے یہ کہا کہ بھئی یہ نکاح کیا چیز ہے, اس سے تو خامخا بندش ہو جاتی ہے, دو آدمی اپنے رشتے میں بن جاتے ہیں, ایک وہ شوہر ایک بیوی. انسان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو کیا ضرورت ہے نکاح کی؟ لہذا ان کے ہاں دوسرا نکاح تو ناجائز ہے, لیکن اگر معاذ اللہ زنا کرے کسی کے ساتھ وہ جائز ہے, وہ بھی عقل کی بنیاد پر, کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرے گا. تو لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. اور پھر بات یہیں تک نہیں, اب تو آپ جانتے ہو کہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے, مردوں کی شادی مردوں سے ہو رہی ہے, اور کوئی شخص اس کے خلاف بولے تو وہ مطعون ہے، وہ اس کے اوپر تانے دیے جاتے ہیں، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں انسان کا بنیادی حق ہے، وہ اپنے آپ کو مرد سمجھے یا عورت سمجھے. یہ ٹرانسجینڈر کا جو عملہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے. اور اب تو اتنی قسمیں آ گئی ہیں، یعنی مرد عورت دو قسمیں تھیں نا، اللہ نے دو بنائی تھی، اب وہ کہتے ہیں جی ایک تیسری بھی ہے اور ایک چوتھی بھی ہے، ایک پانچویں بھی ہے، ایک چھٹی بھی ہے، ایک ساتویں بھی ہے. نو قسمیں بنا دی ہیں ہم نے اب انسان کی. تو وہ عجیب غریب، یعنی آدمی پڑھ کے حیران ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اب انسان کو کتا بننے کی اجازت ہے. کتا بنے جی، اس کا حق ہے، وہ اگر وہ اپنے انسان بننا پسند نہیں کرتا کتا بن جائے، باقاعدہ اس کے لیے آپریشن ہو رہے ہیں، اور وہ کتا بن کر وہی کتے کے جیسی خصلتیں اختیار کرتا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہ عقل جو تھی جس کام کے لیے اللہ نے وضع کی تھی اور جہاں تک اس کی حد تھی اس کو آگے نکال دیا گیا. آگے کہے پر نکالا گیا خواہشات. اب خواہشات جو ہیں وہ تو لامتناہی ہیں، ان کے اوپر کوئی روک نہیں، ان پر کوئی بند نہیں. تو کل یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ بھئی زنا کو جائز کرنا چاہیے، بعد میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ مرد مرد آپس میں لطف اندوز ہوں تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے. پھر یہ بھی آ گئی کہ بھئی جب ہو سکتے ہیں تو شادی کیوں نہ ہو ان دونوں کے درمیان، وہ شادی بھی ہونی شروع ہو گئی. اور یہ خواہشات نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس کو کہہ رہا ہے قرآن کہ اب شریعت، یا اس شریعت پر ہو جاؤ جو ہم نے تمہارے لیے بھیجی ہے، اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو کہ جو خواہشات کو عقل میں سمجھے ہوئے ہیں، خواہشات کو علم سمجھے ہوئے ہیں، فلسفہ بنا لیا اس کا، اس کو فلسفہ بنا لیا، اپنی خواہشات کو ایک فلسفہ بنا لیا. ہر ناجائز چیز کے لیے اس کا کچھ نہ کچھ عقلی فلسفہ موجود ہے ان کے پاس. اب آپ اور ہم تو یہاں بیٹھ کر بڑی ہو سکتا ہے لعنت بھیجیں اس بات کے اوپر کہ بھئی مرد مرد سے شادی کرے، لیکن جا کے دیکھو مغرب میں، ان سے جا کے بحث کرو، وہ فلسفہ بیان کریں گے. وہ کہیں گے اس کے اندر فلاں انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے یہ کہ وہ یہ کام کر سکے. بڑے فلسفے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس پر تقریریں ہو رہی ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں. وہاں پر ہمارے خود، میں انگلینڈ میں گیا تھا تو جاتا رہتا ہوں، تو وہاں جو ہمارے مسلمان اسکول ہیں بچوں کے تعلیم کے لیے جو قائم کیے گئے ہیں، ان کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ان کے ذمے لازمی ہے سیکس کی تعلیم، اور اس سیکس کی تعلیم میں لازمی ہے کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کو، یعنی ہم جنس پرستی کو، اس کو سمجھائیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بچوں کو سمجھائیں، یہ لازمی ہے. وہاں اسکول جو ہیں وہ اسکول کے جو محتمم لوگ ہیں وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے کہ ہم یہ ان کو پڑھا رہے ہیں، سب کچھ پڑھا رہے ہیں، لیکن ہمیں لازم کیا گیا ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہومو سیکسولیٹی کوئی بری چیز نہیں ہوتی، یہ پڑھانا ضروری ہے. ایک طرف آزادی اظہار رائے ہے اور دوسری طرف جبر ہے کہ پڑھاؤ، ہماری رائے کے مطابق پڑھاؤ، ہمارے سمجھ کے مطابق پڑھاؤ. مصیبت میں ہیں وہاں کے اسلامی اسکول والے، مصیبت میں آ گئے. اور ابھی ایک میرے پاس وہاں سے برطانوی ہائی کمشنر سے ایک خاتون آئی تھی جو وہاں کی کسی بڑی عہدیدار تھی، فرسٹ سیکرٹری تھی یا کیا تھی، وہ سیاسی اور سماجی معاملات کے اندر، ہوا کر اپنی کہانی سنا رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے دین پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے اور ہر ایک کو اپنی رائے کے مطابق عمل کرنے کا حق حاصل ہے، آزادی اظہار رائے کا آپ نام لیتی ہیں، لیکن ہمارے اسکولوں کے اندر، ماں مسلمانوں کے اسکولوں میں آپ کی طرف سے لازم کیا جا رہا ہے. کہ یہ پڑھائیں. یہ کیوں؟ اگر کوئی نہیں پڑھانا چاہتا تو اس کو کیوں آپ نے پابند کرتے ہیں اس کے اوپر؟ کہہ لیں گے جی یہ تو انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے، انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے، اور جب بنیادی حقوق ہے تو ہم وہ پڑھائیں گے، پڑھانے پر مجبور بھی کریں گے. بات کہاں سے کہاں پہنچی ہے؟ تو یہ خواہشات نفس جو ہیں، میرا دل فلاں چیز کو چاہ رہا ہے، میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں، میں اس کو برا نہیں سمجھتا، یہ خواہشات جب ان کے پیچھے چل پڑتا ہے انسان، اور وہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پھر عقل کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں، وہ خواہشات عقل کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں. وہ عقل جو ہے نا وہ ایک حد تک کام کرتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی. جہاں عقل کی پرواز دم توڑ جائے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. جہاں عقل کام نہیں دے رہی، غلط فیصلے کرا رہی ہے، خواہشات کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، وہاں پر ایک ہی راستہ ہے کہ جس نے پیدا کی یہ کائنات، جس نے آسمان و زمین پیدا کیا، اے انسان جسے جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا عقل، تیری عقل اس نے پیدا کی، تیرے دیکھنے سننے کی صلاحیتیں اس نے پیدا کی، جو کچھ تو پڑھ رہا ہے اس کا کی سمجھ تجھے عطا کی. تو کہتا ہے کہ میں ہوں سب سے زیادہ جاننے والا خیر و شر کا، کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے. وہ تو اللہ کا کرام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے، ایسے مواقع پر کہ جہاں عقل کام نہیں دے رہی بلکہ غلط نتیجے برآمد کر رہی، خواہشات نفس کو عقل بنا دیا ہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فتبعہا، ہم نے آپ کو ایک خاص طریقے پر رکھا ہے جس کا نام شریعت ہے، اس کے پیچھے چلیے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. وہ اگرچہ اپنے آپ کو بڑا عالم علم والا سمجھتے ہوں، ٹھیک ہے، بے شک تمہیں دنیا کا بہت کچھ علم ہے اور تم نے تجربات بھی بہت کیے ہیں، چاند پہ بھی پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، سب کچھ کر لیا، اور یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ذرا سمجھنے کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ جو ہے میزائل کیسے بنایا جائے، اور چاند تک کیسے پہنچا جائے، اور مصنوعی سیارے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور شریعت نے وہ کچھ اس بات کی کہیں پر بھی ہمیں تعلیم نہیں دی، کہیں پر بھی ہمیں نہیں سکھایا، ان غیر مسلموں نے اپنے علم کے ذریعے وہاں تک پہنچ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، قرآن میں اگر یہ حکم ہوتا تو ہم اس کے پیچھے چلتے، اور اس کے نتیجے میں ہم ان سے زیادہ طاقتور ہوتے. ارے خدا کے بندے، وہ جو چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے اور تجربے کے دائرے میں رکھی تھی. وہ عقل اور تجربے، جتنا عقل اس کو استعمال کرو گے، جتنا تجربہ کرو گے، اتنا ہی اس کے اندر ترقی کرو گے. لیکن خیر اور شر کا فیصلہ، اچھائی اور برائی کا فیصلہ، یہ قرآن نے عقل کے ذمے نہیں رکھا. یہ اس کا فیصلہ صرف ایک ہی چیز ہے جو کر سکتی ہے، وہ ہے باری تعالی، جس نے کہ ساری کائنات کو پیدا کیا، اور وہ وحی کے ذریعے انسان کو اس کا علم عطا فرمایا. لہذا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا جب یہ بندہ جتنی کوشش کرے گا، جتنی محنت کرے گا، آگے بڑھے گا. تم بھی محنت کر لو، تم آگے بڑھ جاؤ، اور یہ ایک مسلمان کا فریضہ بھی ہے کہ وہ اس معاملے میں ترقی کرے، آگے بڑھے، اپنے عقل کو، اس تجربے کو استعمال کرتے ہوئے اس کو استعمال کر، کیونکہ اللہ نے یہ عقل کے دائرے میں رکھی ہیں ساری چیزیں، عقل اور تجربے کے دائرے میں. لیکن جہاں یہ سوال آ جائے کہ کیا جائز کیا ناجائز ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کا فیصلہ تو صرف شریعت کرنے والی ہے. یہ مانا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من امر، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک دین کے خاص شریعت پر، یعنی خاص طریقے پر رکھ دیا ہے. پا فتبعها, تو بس ہمیشہ اس کی پیچھے چلنا. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون, اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے. کون سا علم نہیں رکھتے؟ خیر اور شر کا, اچھائی اور برائی کا, نیکی اور بدی کا. جن کے پاس علم نہیں ہے, جو صرف وحی کے ذریعے آ سکتا ہے, ان کے پیچھے نہ چلنا. اور اس شریعت کی پھر حقیقت کیا ہے وہ بتائی. فرمایا ھذا بصائر للناس وھدى ورحمة لقوم یوقنون. شریعت جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے فرمایا بصائر ہیں. بصائر جمع ہے بصیرت کی, اور بصیرت کے مقابل میں ہوتی ہے بصارت. اب تو لوگ الفاظ سے بھی ناواقف ہو گئے نا, تو بصارت کہتے ہیں دیکھنے کی قوت, آنکھوں سے دیکھنے کی قوت کو. کہتے ہیں بصارت کمزور ہو گئی ہے, یعنی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی ہے. بصارت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو, اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنے کو. دل کی آنکھ سے دیکھنے کے معنی کیا؟ کہ جو باریکیاں ہیں فرماتے ہیں تو اس کا نام بصیرت ہے. کہتے ہیں نا فلاں چیز میں بڑی بصیرت حاصل ہو گئی ہے, سمجھے نا. اور ایک چاہیے راستہ صحیح, کہ صحیح راستے پر جائے. لاہور جا رہا ہے تو لاہوری کے راستے پر پڑے, کوئٹہ والے راستے پر نہ جائے. تو ایک چاہیے بصیرت, وہ بصارت یعنی آنکھوں کا دیکھنا, اور چاہیے ایسا راستہ جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو. اگر غلط تو آنکھیں بھی استعمال کر رہا ہوگا لیکن غلط راستے پہ چل رہا ہوگا تو وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو دوسری چیز چاہیے راستہ, صحیح راستہ. اور آخری منزل کیا ہے؟ وہ ہے رحمہ, کہ اللہ تعالی کی رحم کا, اس کے فضل و کرم کا انسان مورد بنے. تو تینوں چیزیں اللہ تعالی نے بتا دی. ھذا بصائر من ربکم, یہ تمہیں آنکھ کی بصارت کے بجائے دل کی بصیرت دی ہے ہم نے شریعت کے ذریعے. دل کی بصیرت دی ہے جس سے تمہیں راستہ نظر آئے, اور پھر راستہ بھی بتا دیا ہے ہدن, وہ ہدایت کا راستہ, اور انتہا اس کی جا کر کائے پر ہوگی؟ رحمت پر ہوگی. لیکن کن کے لیے؟ لقوم یوقنون, ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھیں. میری خواہشات معتبر نہیں ہیں بلکہ میرے خالق و مالک کا جو حکم ہے وہ مقدم ہے. وہ جو اس بات کا یقین رکھتا ہو تو تو وہ صحیح راستے پر چلتا ہوا چلا جائے گا, ہدایت کے راستے پر, آخر میں رحمت اس کا مقدر ہوگی. یہ قرآن ایک آیت میں یہ سب باتیں فرما دی کہ شریعت ایک مومن کے لیے اور یقین رکھنے والے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم دیکھے ہر معاملے میں. محض اپنی خواہش اور جو چیز پسند آ رہی ہے محض اس کو اپنا رہنما نہ بنائے, بلکہ شریعت کو رہنما بنائے. شریعت کیا کہہ رہی ہے, وہ اس کو جائز کہہ رہی ہے ناجائز کہہ رہی ہے. اب دیکھو رشوتوں کا بازار گرم ہے چاروں طرف, وہ کیوں گرم ہے؟ اس لیے کہ خواہش ہے نفس یہ ہے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ کما لو جس طرح سے مل جائے, اب وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو مل جائے. تو اب وہ خواہش نفس جو ہے آدمی اس کے پیچھے چل رہا ہے. اور جو حکم تھا جو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی دونوں جہنم میں ہوں گے, وہ بھول گیا. تو اس کے پیچھے چلنے کے بجائے خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک ایسی آیت کے اندر ہمیں اتنی بڑی ہدایت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی چیز آئے جس کے بارے میں یہ سمجھنا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اچھی ہے یا بری ہے, تو اس میں اپنی خواہشات کے ذریعے فیصلہ نہ کرو شریعت سے. شریعت کیا کہتی, یعنی اللہ کا حکم کیا کہتا ہے. تو اللہ کا حکم جس چیز کو منع کر دے اس کو سمجھو کہ برا ہے, اور اگر اللہ کا حکم اس کے جائز ہونے کا یا اچھا ہونے کا کہتا ہے اس کے اوپر عمل کر لو, ورنہ تمہاری گمراہی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے مغرب اسی خواہشات کے پیچھے چلنے کے نتیجے میں. اس لیے اصل چیز ایک مومن کے لیے وہ شریعت ہے, اس پر عمل کرنا ہے. شریعت کیا, کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اس میں جو کچھ حکم آ گیا اس کے آگے سر تسلیم خم. دیکھو وہ جو جاہلیت کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا, کہ بیع بھی تو ربا سودی جیسی چیز ہے, وہ بھی ایک معاملہ ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو وہاں پر بھی منافع اور مل رہا ہے اور سود میں بھی مل رہا ہے, تو کیا حرج ہے اس میں؟ قرآن نے اس کے جواب میں کوئی حکمت بیان نہیں کی کہ بھئی کیوں ہم نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. صاف صاف کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا, یہ سب بکواس ہے تمہاری کہ بھئی یہ دونوں برابر ہیں ایک جیسے ہیں, تمہیں علم نہیں, احوا الذین لا یعلمون میں تم داخل ہو. لہذا ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے, ربا کو حرام کیا ہے, سود کو حرام کیا, قصہ ختم. تو جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانا اور یہ فکر یہ سوچنا کہ بھئی یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا. جی آواز نہیں آ رہی, اب تک شروع سے نہیں آ رہی. کہاں گئے شمیم صاحب, کیا ہوا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ شریعت ہے اصل ہماری. اچھا یہ شریعت ایسی بھی نہیں ہے کہ بھئی تمہیں بالکل ہی ہاتھ پاؤں باندھ کے تمہارے ڈال دے اور کچھ نہ کر پاؤ. اللہ تعالی نے شریعت میں کچھ احکام دیے ہیں کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, کچھ چیزیں ہیں, باقی سارا مباحات کا میدان ہے. اللہ نے کھلا میدان دے دیا, روزی کماؤ کماؤ, کرو کرو, تجارت کرنا ہے کرو, اچھا کھانا کھانا ہے کھاؤ, اچھا لباس پہننا ہے پہنو, لیکن بس چند حدود. اللہ تعالیٰ نے ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں, سختی بھی نہیں کرنا چاہتے. ایسی شریعت اللہ نے دے دی. ایک زمانے میں شریعت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہاں کے جو بنی اسرائیل تھے نا، تو وہ جس کے اوپر احکام بھی بڑے سخت آئے تھے، کپڑے کو اگر نجاست لگ جائے تو ان کے حکم، ان کے ہاں حکم یہ تھا کہ پاک کرنے کا راستہ نہیں، کاٹ دو اس کو، کپڑے کو، سمجھے، توبہ کروائی تو اپنے آپ کو مار ڈالو، یہ کر کے حکم آیا تھا. یہ ان کی شرارتوں کی سزا کے طور پر اللہ نے بڑے سخت احکام دیے تھے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، آپ کو جو شریعت عطا فرمائی گئی وہ شریعت کیسی ہے؟ امتن بسطا، وہ اعتدال والی، کہ نہ اس میں سختی زیادہ ہے اور نہ بے حد نرمی ہے، بلکہ متوسط انداز کی اعتدال کے ساتھ احکام عطا فرمائے گئے. تو جب اللہ نے خود تمہارے لیے کہہ دیا کہ ہم تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو حکم ہم دیں اس کو بے چونو چرا مان لو، اس کے آگے اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، وہ حقیقت میں عقل نہیں ہوگی، وہ تمہاری خواہشات ہوں گی، اس لیے ان کے پیچھے نہ چلو. اور یہی راستہ ہے کہ جو آخر میں باری تعالیٰ کی رحمت تک لے جائے گا. ھذا بصائر وہدم و رحمتن رحمت للقوم یوقنون، یعنی ملاؤں کے نزدیک حرام ہے اور صوفیوں کے نزدیک مباح ہے، حالانکہ شریعت ایک ہی ہے، چاہے وہ ملا کے پاس ہو یا صوفی کے پاس ہو، شریعت ایک ہی ہے، لیکن اس کے اوپر طریقہ کس طرح عمل کرے اور اس میں جو رکاوٹیں آئیں اس کو کس طرح دور کریں، وہ بتاتا ہے تصوف یا علم الاخلاق یا علم التزکیہ یا علم الاحسان، جو بھی نام رکھ لو اس کا. تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس کی طرف جائیں گے کہ ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے اور اس کے رکاوٹ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ بات ذہن میں پکی ہو جانی چاہیے کہ شریعت اصل ہے اور انسان کو گمراہی کے گڑھوں میں گرنے سے بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، وہ ہے شریعت. شریعت کے اوپر عمل کر لو تو گمراہیوں سے بچو گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سے. اللهم صل وسلم، دعا کر لیں بھائی، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ جو آپ کی وحی کے نور سے مستفید ہو ایسی عقل عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شریعت کی عظمت اور اہمیت یا اللہ ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے. یا اللہ شریعت کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے. اپنی رحمت سے اس شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ خواہشات نفس کے پیچھے چلنے سے، کے خلاف خواہشات نفس کے پیچھے چلنے سے اللہ ہمیں بچائیے، اور اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اپنے رحمت سے، فضل و کرم سے ان کو دور فرما دیجئے. اور اللہ ہر طرح کے شر سے، شیطان کے نفس کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہماری مکمل اصلاح فرما دیجئے. اپنے یا اللہ اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، جو آپ کی بندگی کرنے والے ہوں، جو جن کے اندر اخلاص ہو، جن میں تواضع ہو، جن میں یا اللہ آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، یا اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے. یا اللہ اس وقت فلسطین میں بہت بڑا معرکہ برپا ہے، یا اللہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیے. یا اللہ رحم فرمائیے. یا اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے رحمت سے مجاہدین کو یا اللہ کی نصرت فرمائیے، غیب سے نصرت فرما دیجئے. یا اللہ غیب سے نصرت فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے تمام حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے، تمام جائز حاجتیں ہماری پوری فرما دیجئے، تمام مشکلات کو دور فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.